انسان کئی مرتبہ جب اپنی بنیادی ضروریات سے فارغ ہو جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اگر بنیادی ضروریات ہی میں الجھا دیا جائے تو پھر نہ سوچتا ہے، نہ محنت ہے، نہ جستجو ہے، تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. جانور بظاہر سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ نہیں سوچتا ہوگا، اور اگر وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ ہم تک نہیں پہنچتی. مثلاً گدھا یہ سوچتا ہو کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تو اب گدھا جانتا ہوگا کہ اس کی سوچ کیا ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم جانچ سکیں کہ گدھا یہ سوچتا ہے. تو اس لیے ایک آسان صورت لوگوں پہ حکمرانی کرنے کی یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنے ہی نہ دیا جائے. یہ اقوام کا غلبہ اور ان کا مغلوب ہونا، تہذیبوں کا غلبہ اور اقوام کا حکمرانیوں سے محروم ہونا، یہ تمام چیزیں اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہیں. کہ اتفاق ایسا ہے کہ 57 کی جنگ آزادی ہو گئی، اتفاق سے برطانیہ اور جرمنی آپس میں لڑ پڑے، اتفاق سے مسلمان زوال، ایسے نہیں ہے کہ اتفاق ہی ہو جائے. جن لوگوں نے جینا ہوتا ہے بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ جیتے ہیں. آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے، ڈائریکٹر ہے، بہت بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا ہے، اور کرائے کے گھر پہ اولاد کو چھوڑ کے مر جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ کا محور اور مرکز آخرت ہو جاتی ہے. اب وہ آخرت کی وجہ سے رشوت نہیں لے سکتا، اپنی استعداد کی بنیاد پہ آفس میں جاب کر لی ہے، اور آفس میں اتنا مال مل جائے کہ وہ ڈھنگ کا گھر بنا لے، اتنا ملتا ہی نہیں. اگلی نسل بڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، گھر ہی ایک بنا دیتے، وہ تک تو آپ کر نہ سکے. اب وہ کہتا ہے بچوں میں گھر کدھر سے تمہیں بنا کے دیتا، चुप रहो और देखते रहो। इस कायनात में बड़े तमाशे हैं देखने के लिए, इस दुनिया में बहुत चीजें हैं समझने के लिए। चुप रहे और अल्लाह की तरफ से ये जो चीजें हैं इन्हें देखता रहे। आदमी खामोशी से बहुत कुछ सीखता है। अदनान साहब ने कही ये कुर्सियां होती, आदमी खामोशी से बहुत कुछ सीखता है। ये जिसने हलाल के जरिए अपनी औलाद की परवरिश की और औलाद के ताने सुन लिए, अगर आप गौर करेंगे तो अंदाजा होगा कि 30-40 साल के बाद इसके खानदान का क्या बना। और जो लोग हराम की बुनियाद पे अपने खानदान और औलाद को पालते रहे उनका क्या बना। अल्लाह ने कहा कि खुलकल इंसान मिन अजल, इंसान जल्दी में पैदा किया गया। ये चाहता है कि किसी तरह हथेली पे सरसों जमे, जल्दी पता चले क्या होना। एक जगह फरमाया है कि कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला, तुम उजलत और जल्दी को पसंद करते हो। तो फर्द अपनी जात में हमें लगता है नाकाम हो गया, लेकिन होता यह है कि बीज को परवरिश पाने के लिए वक्त चाहिए। आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, गालिब को भी जल्दी। तो बीज पूरा दरख्त बने और फल पड़े बड़ी मुद्दत दरकार है। इसलिए अल्लाह के ये तमाशे देखो इस कायनात में क्या होते हैं। ऐसे ही मिसालें तारीख में मिल जाती हैं। अल्लाह कहता है फम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, जिसने खैरात की, खुदा का खौफ हुआ और सच्चाई को सच जाना। फसन यस्सिरहू लिल्युस्रा, तो हम उसके लिए राहें आसान कर देंगे जिंदगी की। अम्मा मन बखिला वस्तगना, जिसने जरूरत के वक्त खर्च नहीं किया और सच्चाई की दावत सामने आई और उसने परवाह ही नहीं की। वकज्जब बिल हुस्ना, और सच्चाई को झुटलाया भी, तो हम उसके लिए राहें तंग कर देंगे। कितने नबियों का जिक्र किया है अल्लाह ने, और अल्लाह कहता है इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन जिक्रद्दार, और हमने इन सब को चुन लिया था फकत एक काम के लिए, और वो ये कि आखिरत की जिंदगी अच्छी हो जाए। तो फर्द को फंसा दें इस माहौल में कि वो समझ ही ना सके, اور فکر اس کی بالغ نہ ہو پائے یہ بھی ایک طریقہ ہے. فرد کو اس کام میں لگا دیں گے کھاؤ گے کہاں سے پیو گے کہاں سے نوکری ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے محکوم اقوام کی اور حاکم انہیں پھنسا دیتا ہے ضروریات زندگی کی سطح سے اوپر نہیں ہونے دیتا. جب مشکل وقت آ گیا اور ایڈ دے دی مدد دے دی جب مرنے لگی قوم تو آکسیجن دے دی کہ جیتے رہو پھر دیکھا ذرا سا زندگی میں کچھ توانائی پیدا ہوئی ہے تو سپلائی روک دی تاکہ پھر میت اپنی اصل حقیقت پہ آئے. علامہ اقبال نے ایک جگہ ایک آیت کی تشریح کی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو افسدوها اللہ کہتا ہے وہاں ملک میں فساد برپا کرتے ہیں وجعلوا عزت اہلها اذلة اور جو مقتدر غالب طبقہ ہوتا ہے اسے محکوم کر دیتے ہیں. گورے جب آئے تو انہوں نے بھی یہی کیا مقتدر اور غالب طبقہ مسلمانوں کا تھا انہوں نے سب سے زیادہ ذلیل انہیں کیا اور ان کو معاون اور ان کو سپورٹنگ فیکٹر یہاں سے ہندو مل گئے. علامہ اس میں کہتے ہیں کہ جب ذرا ہوش آنے لگتی ہے نا قوم کو تو سامری کا سحر جادو پھر انہیں سلا دیتا ہے. تو فرد اگر پوری زندگی اس میں مصروف رہے کہ میں نے کھانا کیا ہے پینا کیا ہے شادی کیسے ہوگی اولاد ہو گئی اب اس کا بندوبست کیا کرنا ہے تو وہ پھر موت تک اس چکر سے باہر نہیں نکلتا. اور قوم میں اگر غالب اکثریت اس کی ہو جائے تو پھر قومی اس چکر میں لگ جاتی ہے پھر ان میں فکر پیدا نہیں ہوتی. اور جب فرد کبھی اس فکر سے باہر آ جائے تو پھر اسے ہوش آتی ہے سوچتا ہے کہ میں آیا کیوں. بہت سے لوگ جو فارن میں جاتے ہیں امریکہ یورپ مڈل ایسٹ اور زندگی اپنی ضروریات کو پورا کر لیتی ہے تو پھر انہیں نیند اور غفلت سے آگاہی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ دین کی طرف بھی آتے ہیں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں پھر انہیں قوم بھی یاد آ جاتی ہے وطن بھی یاد آتا ہے غریبوں کی مدد بھی اور بہت اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں. بری بات نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کا جو ایک روش اور ایک سائیکل ہے اس سے باہر آ جاتے ہیں. اور آدمی کبھی سوچے کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا. تو ساری تگ و دو کے بعد پھر وہ نظریات کو قائم کرتا ہے. یہ جو انقلاب فرانس نے پوری دنیا میں اپنے اثرات مرتب کیے تو 19ویں صدی اور 18ویں صدی بلکہ کہیے اس کے آخر تک پہنچ کے یورپ اور ان لوگوں میں آہستہ آہستہ بیداری پیدا ہونے لگی تھی. تحریکات اٹھ رہی تھیں سوشلزم کمیونزم فوضویت کی ایک تحریک. یہ فوضویت کیا تھی کہ ہم آزاد ہیں. قرآن میں بھی ہے وہ فوز و امری اللہ, میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو وہ کہتے تھے ہم آزاد ہیں بنیادی طور پہ. اور جتنے بھی یورپ میں قوانین اور جتنا بھی فرانس اور ادھر ادھر جتنی بھی ہماری مملکتیں ہیں, ہمارے بزرگوں نے جو قوانین بنائے تھے وہ بر بنائے جذبات تھے. جس بادشاہ کو جن جذبات کی تسکین کے لیے جو قانون مناسب لگا اس نے بنا دیا. پیسے کے لیے قانون مناسب لگا تو پیسے کا قانون بنا دیا, ٹیکس لگانا مناسب ہوا تو ٹیکس لگا دیا. اب ہم لوگ عقل سے کام لیں گے اور عقل کی بنیاد پر قوانین بنائیں گے, پھر جا کر کہیں انقلاب فرانس اور یہ چیزیں آئیں, پھر تحریکات اٹھیں. بڑی مضبوط تحریک یہ تھی سوشلسٹوں کی, کمیونسٹوں کی, پوری طرح نہیں قابو میں آئی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جتنے ذرائع پیداوار کے ہیں سب قبضے میں لے لیے جائیں. تو زمینیں سرکاری ہو گئیں, پھر انہوں نے ملیں سرکاری کر لی کیونکہ ٹیکسٹائل کا دور آ گیا سارا. پھر انہوں نے نظریہ دیا کہ زمینیں اور ملوں کے علاوہ عورتیں بھی سرکاری ملکیت میں چلی جانی چاہیے. یہ نہیں نافذ کر سکے. اور شاید قیامت سے پہلے کبھی نافذ ہو جائے یہ نظریہ بھی. قیامت اصل تو وہ ہے کہ اپنی موت پہ قائم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا, آپ کی تعلیم کا اثر تھا کہ لوگ سمجھتے تھے قیامت کل آنے والی ہے. کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا من ماتا فقد قامت قیامت, جو مر گیا نا اس کی قیامت اسی دن آ گئی. یہ حقیقی جواب ہے کہ مر گئے اور اللہ کے ہاں حساب کتاب قائم ہو گیا اور قبر میں پہنچ گئے تو اس کے بعد دنیا ہزار سال رہے یا 10,000 سال رہے, اگلے ہی دن قیامت آ جائے, میری قیامت تو قائم ہو گئی نا. یہ ہوتا ہے. اور حقیقی قیامت بہت دور, ابھی تک الحمدللہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کوئی حرمین شریفین کے متعلق بات کرے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. پھر وہ وقت بھی آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک جہاں ہے اس کے قریب ایک ستون ہے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہاں سب گھاس اگائے گی اور کتے اس ستون کے ساتھ آ کر پیشاب کریں گے اور قیامت سے پہلے یہ ہو جائے گا. تو بڑے مراحل ہیں ابھی, ہم درمیان کے کسی دور میں آ گئے ہیں. اور کبھی خیال آتا ہے ایسے ہی کہ ایٹم چل گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر دنیا ہی تباہ ہو جائے گی. وہ پرانا ہے اور مشہور لطیفہ ہے کہ اس نے کہا تیسری جنگ عظیم, اسے کہا پتہ نہیں کیسے ہوگی, البتہ چوتھی بتا سکتا ہوں. اسے کہا وہ اسے کہا ڈنڈوں سے ہوگی, اسے کہا لوگ ڈنڈوں سے لڑیں گے, اسے کہا ہاں گھوڑے کا دے ہوں گے اور ڈنڈوں سے لڑائی ہوگی, کیونکہ تیسری جنگ عظیم میں سارا ہی صفایا ہو جائے گا, ایٹم کسی کو رہنے دے گا تو کوئی بات ہوگی. تو اس لیے یہ جتنے نظریات ہیں, کمیونزم ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اس لیے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو گئی. کھانا فری, گورنمنٹ نے ذمہ داری لے لی, نفس کی خواہشات جگہ جگہ پوری کرنے کے سامان, پینا ہے توفری, بہت سی چیزیں. تو اب انہوں نے سوچا کہ مزید, اور وہ اپنا تعلق مکمل طور پہ کلیسا سے کاٹ چکے تھے, تو کوئی نظریہ نہیں رہا تھا جینے کا. تو جینے کے نظریات پھر ان لوگوں نے پیدا کیے یا دیے جو لوگ دانشور کہلاتے تھے. تو انہوں نے بہت سے پرانے نظریات کو بھی زندہ کیا. یہ ارسطو جو تھا نا, اس کا بھی استاد تھا جو سقراط سے کسی نے پوچھا کہ زندگی, تو اس نے کہا نہ تو میں غلام ہوں کہ اپنے آقاؤں کی روش پہ چلوں, اور نہ میں خود آقا ہوں کہ قوانین کو صادر کروں, میں آزاد آدمی ہوں. اور آزادی کی فضا میں سوچنا چاہیے کہ میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. تو مذہب تو کوئی تھا نہیں, کرتے کیا. نتیجہ یہ کہ عقل کے سہارے پہ انسانی زندگی کی کشتی ڈال دی کہ چل سو چل, یہ نظریہ بیکار ہو گیا ہے, پھر یہ نظریہ بیکار ہو گیا ہے, پھر یہ نظریہ بیکار ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ, اور آخری بڑی جنگ جو اب جاری ہے اور جس میں بظاہر کمیونسٹ ہار گئے, سرمایہ داروں کی جنگ ہے اور وہ غالب ہے. آخری بڑی سے مراد ہم سب لوگ مر جائیں گے, یہ جنگ جاری رہے گی ابھی تک. اور وہ سرد جنگ جس کا لوگ سمجھتے تھے خاتمہ ہو گیا ہے, وہ پھر سے شروع ہوئی ہے. یہ روس نے جو یوکرائن پہ حملہ کیا ہے اور اپنی توسیع کی ہے, یہ اس سرد جنگ کا پھر ایک آغاز ہے. امریکنز جس طرح دنیا میں بڑھ رہے ہیں اور جس طرح وہ انڈیا میں خاص طور سے اپنی مفاہمت کی پالیسی لا رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ بالکل اس کے 100% برعکس رائے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں, جو بھی مذہبی چیز ہو رہی ہے. لیکن وہ سرد جنگ اب پھر شروع ہوئی ہے, اور اس جنگ میں تیل پڑنا باقی ہے. تیل پڑے گا 20-30 سال بعد شاید, پھر اور بڑھکے گی, کیونکہ سرد جنگ میں جو وقفہ آیا اس میں وہی بات جو ہم کبھی عرض کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ کی شان, خون پٹھانوں کا, پیسہ عربوں کا, اور دماغ یہودیوں کا. یہودیوں کا دماغ, عربوں کا پیسہ, اور پٹھانوں یا مسلمانوں کا خون کو پوری امت کے افراد سمٹ کے آ گئے. ایسی مارکے کی جنگ ہوئی. اب سرد جنگ اگر کبھی ہو تو شاید پھر مذہب کے نام پہ مدارس اور ان چیزوں سے لوگ پھر اٹھیں, اور ممکن ہے کہ اس سرد جنگ میں روس کی بجائے اب چین آ جائے, اور چین اگر غالب آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی قوم اٹھے گی جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ چلیں گے تو پہلا پڑاؤ جا کر بصرہ میں ہوگا, اور نام لے کے فرمایا کہ ملتان پہ آگ برسے گی. اس کے اندر یہ سارے خطے لپیٹ میں آئیں گے. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ شاید ہم میں سے کوئی نہ بچے اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے ایسی آزمائش کے زمانے آ جائیں گے کہ آدمی قبر پہ آ کے روئے گا اور کہے گا لیتنی مکانوں، کاش خدایا میں اس قبر میں ہوتا، مر جاتا، وقت میں ایسے حالات نہ دی. لیکن فرد اپنی جگہ پر اگر سوچے کہ میں کیوں آیا ہوں، تو ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابدیت کے اظہار کے لیے اور بس، اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں، اتنی سی بات کہ میں بندہ ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو آپ نے بھیجا ہے تو اے خدا تیری بندگی سب چیزوں پر غالب ہے. یہ جو بندگی ہے نا، اسی کے مختلف رنگ ہیں. دوسری طرف صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کے اظہار کے لیے اللہ نے چاہا کہ اس کی صفات کا اظہار ہو. رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن رزق کس کو دے اگر مخلوق ہی نہ ہو؟ تو کائنات بنائی، مخلوق بنائی تاکہ رزق دے. اسی لیے ایک جگہ کہتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ یہ بعض لوگوں کو جو مایوسی کا غلبہ ہو جاتا ہے نا کہ میں اتنا گناہگار، میں اتنا گناہگار، اس میں بھی ایک حد چاہیے. اس میں بھی ایک حد چاہیے. حد سے بڑی ہوئی چیزیں آدمی کی صحیح شخصیت کو بھی خراب کر دیتی. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں. اللہ کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ کسی کی محنت کو ضائع کرے، قطعاً نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو شخص شدید مجاہدہ کفر میں کرتا ہے، اللہ اپنی راہ اسے دکھاتا ہے اور اس پہ اللہ کا یہ جو نام ہے نا مضل، کہ اللہ گمراہی پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی اس صفت کی تجلیات کافر پہ پڑتی ہیں. تو کافر اللہ کی اس صفت کے تحت گمراہ ہو جاتا ہے، اور مومن جب مجاہدہ کرتا ہے تو اس میں ہادی کی تجلیات پڑتی ہیں، نتیجہ یہ کہ ہدایت ملتی ہے اور صحیح راہ پہ چلتا ہے. جتنے ہندو جوگی ہیں، براہمن ہیں، اب تک بھی ہیں، روی شنکر ان کی تقریب میں ہم شریک ہوئے، اور درگا دیوی کی جب پرستش شروع ہوئی اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا جے 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 ماں، تو جے، اب یہ اکثر لوگوں کو ظاہر ہے کیا سمجھ آتی، تو ہم بڑے غور سے انہیں دیکھتے رہے کہ دیکھو اب یہ اپنی عبادت میں مصروف ہے. جے ہندی کا لفظ ہے نا، زندہ باد، گاندھی جی کی جے، نہرو کی جے، یعنی زندہ باد نہرو، اور لیاقت علی کی جے. یہ تحریک آزادی میں ایسے ہی نعرے لگتے تھے کہ زندہ رہیے، زندہ باد، तो वो जो इबादत उस कर रहे थे दुर्गा देवी की, तो कहते जय 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 माँ, यानी माँ जिंदा रहे जिंदा रहे, जिंदाबाद 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 मुसलसल दोहरा रहे थे। वो बिल्कुल आंखें बंद करके, वो जो उनका धर्म है वो दुर्गा देवी की रूह से ताल्लुक अपना जोड़ रहे थे कि माँ तेरी इबादत कर रहा हूं। रूह से इर्तिबात होता है, मोमिन का भी होता है काफिर का भी होता है। तकसीम से पहले एक बुजुर्ग थे, नाम इसलिए नहीं लेते कि फिर आप उनके हालात और वाकयात में पड़ जाओगे। उनके यहां एक पादरी रहता था, तो उन्होंने फरमाया, ये उनका कष्ट था, एक ईसाई आया तो उससे कहने लगे, मियां तुम्हारे उस पादरी से मुलाकात हुई थी, वो मर गया बेचारा, बड़ा अच्छा था, हमारे पास आता था, मस्जिद में कभी आ जाता था, हमसे मजहबी बहसें करता था। तो उसी का जी हजरत वो मर गया, पता नहीं क्या अंजाम। तो कहने लगे, मैंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि उसका अंजाम बताए, तो मैं जी उसकी रूह की मुलाकात हुई, तो निहायत बुरा हाल, फटे पुराने कपड़े, जितना यहां बन संवर के रहता था उतनी बुरी हालत, मिट्टी पड़ी हुई। मैंने कहा क्या हुआ है? उससे कहा, सबसे बदतरीन दर्जे में मुझे रखा है और मुझसे कहा है कि जितनी रूहों को गुमराह किया था ना, उन तमाम रूहों के पास जाओ और ये कहो कि मैं जो तीन खुदाओं का जिक्र करता था, झूठ बोलता था, हर एक से बार बार कहो कि मैं झूठा हूं झूठा हूं झूठा हूं। पूरी एक दुनिया है, अंबिया अलैहिस्सलाम में और हम में फर्क क्या है? एक आदमी बुनियादी तौर पर बहरा है, इस बहरे आदमी के लिए गाय कौवे और मौसीकी तीनों आवाजें बराबर हैं, और जिसको अल्लाह ने समाअत दी है उसके लिए गधे गाय की आवाज मुसीबत है और मौसीकी की आवाज तरबंगेज है। ये फर्क है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये पांच हवास, छठी हिस और इससे भी आगे की एक और चीज दी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहिदा कर रहे जन्नत और जहन्नम का। अब उस मुशाहिदे पे जन्नत और जहन्नम का कोई हम में से इनकार करे, ये ऐसे ही है जैसे बहरा आदमी मौसीकी का इनकार करे। तो बहरे को कहेंगे, तुम्हें तो नहीं पता मौसीकी का, लेकिन जिनके कान है उन्हें तो पता है ना, उस पर ही एतमाद कर लो। तो ये जो रूहों की दुनिया है, इस तक सूफी भी पहुंचता है और वो भी पहुंचता है, और बड़े हकायक भी खुलते हैं, कई चीजें सामने आती हैं। और ये अब की बात नहीं, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे ही था। ये आए हैं हज़रत उमर और हज़रत सईद रजी अल्लाह अन्हुमा, उनका अल्लाह के रसूल हमें ये बताएं कि हमारे बड़े थे उनका क्या हुआ, क्या नाम था उनका, जैद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई 35 साल के थे, उनका इंतकाल हो गया। उसने कभी शिर्क नहीं किया, हमेशा कहता था मैं इब्राहिम के दीन पे हूं। हम लोग तो ऐसे सजदा करते हैं ना, हाथ ऐसे रखते हैं, वो हाथ उल्टे रख के सजदा करता था और कहता था, रब इब्राहिम का दीन अगर मिल जाए तो मैं उसी पे हूं। तो उनका अल्लाह के रसूल उसका हज़रत सईद रजी अल्लाह के वालिद थे, हज़रत उमर रजी अल्लाह के सुसर थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल पूछना, अगले दिन حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا رات میں نے انہیں اور ورقہ بن نوفل کو دیکھا یہ دونوں جنت میں سفید لباس میں ٹہل رہے تھے. ورقہ بن نوفل بھی تو پادری تھے. بخاری میں آتا ہے کہ وہ عبرانی سے عربی اور عربی سے عبرانی میں تورات کا ترجمہ کیا کرتے تھے. وہ ترجمہ ہی کر رہے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پہلی بیعی کی انہوں نے کیفیت سنی تو انہوں نے کہا ھذا الذی نزل اللہ علی موسیٰ, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا تھا, یہ آپ کے پاس وہی آیا ہے. اور یہ فرشتہ جس کے پاس چلا جاتا ہے نا جبریل علیہ السلام, وہ پھر اپنا قوم وطن چھوڑ دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اتنی عجیب بات تھی کہ تعجب ہے, اوہ مخرج یہ ہوں, مجھے نکالیں گے مکہ والے, عجیب بات کہتے ہیں آپ. آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اوزیہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیے گئے آپ سے جو پہلے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی تھا عالم ارواح سے ارتباط. سر سید نے بھی لکھا ہے بڑی مشکل میں پڑ گئے, سر سید عمر بھر کافی بھی رہے, سارے ہندوستانیوں نے کفر کا فتویٰ, حتیٰ کہ جب یہاں سے کام نہ بنا تو حرمین شریفین سے کفر کا فتویٰ آیا. وہ حرمین شریفین جب کفر کا فتویٰ چھپا اور سر سید برے ہو گئے, بدتر ہو گئے. خیر وہ تو ایک الگ تاریخ ہے. بڑی مشکل پیش آ گئی. سر سید کو بڑی عقیدت تھی اس میں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے نقشبندیہ سلسلے کے مجدد تھے. ان کے خلیفہ تھے خواجہ دوست محمد صاحب گندھاری رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ دوست محمد صاحب گندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے یہ موسیٰ زئی شریف والے. یہ ان کے بعد موسیٰ زئی شریف کی خانقاہ سے جو فیض چلا ہے کہ آپ کے جتنے توحیدی ہیں نا پنج پیری, یہ وہیں جا ملتے ہیں. خانقاہ سراجیہ میاں والی کی یہ وہیں جا ملتی ہے. یہ سارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض. سر سید کے والد بری طرح اپنے شیخ میں فنا تھے. حاضر ہوئے عظمہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہا حضرت اولاد ہوتی ہے, پتا چلے میرا بیٹا کیسا ہوگا. تو وہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بہت ہنسے, اور اس زمانے میں ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا کفر تھا. لوگ کہتے تھے کرسٹان ہو گیا. کرسی کسی کے گھر میں دیکھ نہیں سکتے تھے. چھری کانٹا توبہ توبہ. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت تو کہتے تھے افسوس کے ساتھ, حضرت فرماتے تھے کہ میرے نانا غالباً نانا ہی ہوتے ہوں گے, مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عید پہ سارے لوگ حاضر ہوئے, داماد بھی. تو حضرت کے داماد نے بٹن لگایا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا افسوس ہندوستان میں رہنے کا زمانہ نیراب, ہم حرمین شریفین چلے جائیں گے. کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے؟ تو فرمایا جس انگریز کی ہم مخالفت کرتے رہے ساری عمر اس کی تہذیب اب ہمارے گھروں میں آ گئی, بجائے لکڑی کی گھنڈی لگانے کے میرے داماد بٹن والی اچکن پہننے لگے, ہندوستان رہنے کا زمانہ نیراب. بڑی شدید نفرت, بہت زیادہ. یہ کالر جو ہے یہ تو اب تک چل رہا ہے, اب تک ہمارے مدارس میں کہتے ہیں انگریز لائے. تو حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہنسے, فرمایا بھائی تمہارے اس بیٹے کو ہم نے کل عالم کشف میں دیکھا, وہ تو بالکل کرسٹان ہے. سر سید کے متعلق فرمایا کہ وہ تو میز کرسی پہ بیٹھ کے چمچوں سے کھانا کھا رہا تھا. تو ان کے والد بڑے پریشان، کہا حضرت ایسی اولاد سے تو موت اچھی، بس پیدا ہونے دیں اس کا گلا دبا دوں گا، مار دوں گا. حضرت میں نہیں نہیں، لمبی داڑھی تھی اس کی اور میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا دین کی بڑی خدمت کرے گا، مارنا نہیں. یہ باتیں نہ سوچو. سر سید کو بڑا تعلق تھا حضرت رحمت اللہ علیہ. یہ ساری باتیں اصل میں صحیح سمجھ میں آتی ہیں جب کہیں محبت ہوئی ہو نا کسی کو، تو پھر پتا چلتا ہے محبتیں کیا کیا رنگ دکھاتی ہیں. نواب محسن الملک نے لکھا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے سر سید کے کمرے میں، کوئی بحث ہونی تھی تو شیشے سے سامنے باغ نظر آ رہا تھا، تو ایک کوئی آدمی اترا سواری سے اور سر سید دیکھ رہے تھے، کہنے لگے دیکھو اب یہ سوانگ بھرے گا. سوانگ بھرنا یعنی بہروپیا بننا. تو اس نے ایک گدڑی نکالی، پھٹے پرانی کوئی چیز نکالی، اوڑا، منہ پہ کچھ ملا، بھبھوت کیا اپنے آپ کو اور سر سید کہنے لگے میں اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتا ہوں، اب یہ مانگے گا لوگوں سے. تو نواب صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا آپ سے مانگنے آئے گا؟ کہنے لگے میں سے مانگے، خدا کی قسم ایک پائی نہ دوں. نواب صاحب کہتے ہیں وہ آئی گیا، ہم دیکھ رہے تھے، ہم ہنس رہے تھے، تو اسے دروازہ کٹکھٹایا. سر سید نے کہا چلو شغل رہے گا. تو انہوں نے کہا آؤ، تو آ گیا اندر. اس نے سر سید کو دیکھ کے ہاتھ جوڑے اور کہا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے کچھ عنایت. نواب صاحب کہتے ہیں سر سید نے چپ کر کے ہاتھ ڈالا، 50 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. ہم حیران پریشان میں چلا گیا، ہم نے کہا سر سید یہ کیا غضب کیا، کہا تو خدا کی قسم کھاتے تھے کچھ نہیں اور کہاں 50 روپے دے دیے. اس نے کہا نام ہی ایسا لیا تھا کہ میں شرمندہ ہو گیا. بڑی محبت تھی. سر سید کے والد نے اپنے آپ کو حضرت میں فنا، ایسا فنا کیا کہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اگر کوئی جاتا تھا تو سر سید کے والد جو تھے یہ نو چوکیدار دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، پوچھ کے جاتا تھا. جب وفات کا وقت آیا تو دلی آپ کبھی جائیے، جو حضرت کی خانقاہ ہے نا، ہم وہاں بہت دن رہے. خانقاہ کی جو چار دیواری اندر جہاں قبریں ہیں، ایک دروازہ ہے اس سے گزر کے قبروں کو دیکھنے اندر جانا ہے. سر سید کے والد نے کہا کہ یہ جو دروازے کے باہر جگہ ہے نا، یہاں میری قبر بنانی، کیونکہ زندگی میں کوئی مجھ سے پوچھے بغیر اندر نہیں گیا حضرت سے ملنے. تو فاتحہ پڑھنے بھی جو جائے میری قبر پہ پاؤں رکھ کے جائے، بس مجھے ادھر دفن کرنا. ادھر دفن ہے اور بالکل فلیٹ فرش ہے اور سبز رنگ کی ایک چوکھٹا لگا ہوا ہے. سبز رنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قبر ہے. وہاں محمد علی جوہر کی بھی قبر وہی ہے نا، جوہر کی والدہ کی. محمد علی جوہر کی والدہ جو ہیں، محمد علی جوہر تو انگلستان میں، لیکن مسجد اقصی میں لے جائے گئے پھر، لیکن ان کی والدہ کی قبر وہاں بھی ایسی. سر سید بڑی مشکل میں پھنس گئے. ہوگی کوئی پریشانی، خواب میں اس میں غلام علی صاحب رحمت اللہ کو دیکھا اور کہا حضرت، تو حضرت فرمایا 4 رکعتیں پڑھو، یہ سورتیں پڑھنا اور تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، اللہ سے مانگو. ختم ہو گئی بات، اٹھے تو سورتیں بھول گئیں. حضرت نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں خانقاہ ابو سعید رحمت اللہ کے حوالے کر دی. انہیں لکھا ایک رکا اور کہا حضرت اس طرح خواب میں آئے تھے پیر و مرشد اور کچھ صورتیں بتا گئے، وہ یاد نہیں رہی. مختصر قصہ یہ کہ انہوں نے اگلے دن لکھ بھیجا کہ یہ صورتیں تھیں. سر سید دیکھتے ہیں لوگ کیا کہ لدے پھندے مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے لے کے خانقاہ آ رہے ہیں، چونکہ معاصر تھے برابر کی سطح کے گویا، تو حضرت بڑی اچھی طرح ملے، بٹھایا، دوستی، گپ شپ. تو انہوں نے کہا حضرت وہ جو صورتیں آپ نے لکھ بھیجی وہی تھی، وہ پڑھی اور مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے وہ صورتیں آپ کو کیسے پتا چلی؟ تو فرمایا تم نے لکھ کے بھیجا تھا، میں نے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے پوچھا. میں نے کہا وہ جو آپ کا ایک دیوانہ ہے وہ یہ بات پوچھ رہا ہے، بھول گیا کہیں آپ نے اس سے تلقین کی ہے. تو حضرت نے فرمایا یہ صورتیں بتائی تھیں، اسے بتا دیں. عائشہ بنت طلحہ گئی تھی بصرہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، بڑا علم اللہ نے دیا تھا، اور والد نے جو جائیداد، بہت بہت مالدار. تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شہید ہوئے تھے، تو ان کی میت کو اٹھا کر لوگ لے گئے تھے اور ایک محل میں کمرے میں لے جا کے دفن کیا تھا. یہ ہوتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بہت سی قبریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں مدفون ہوئے ہیں نا، حجرے میں، صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سے لوگ حجروں میں مدفون ہوتے تھے. یہ تو وہابیت کا اثر جتنا غالب آیا ہے لوگوں نے ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں، ورنہ یہ ہوتا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کمرے میں ہی دفن کیے گئے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو باقی لوگ تھے، ایک نوکر کو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ملے کہیں خواب میں، فرمایا میری بیٹی عائشہ سے کہنا کہ دریا کا پانی مجھے تنگ کر رہا ہے، تو مجھے منتقل کریں. عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہ والد کی نگرانی میں پڑھی بھی تھی اور بہت اللہ نے مال بھی دیا تھا. ان کو جب نوکر نے خواب بیان کیا تو ان کا چلو جا کے حضرت طلحہ رضی اللہ اپنے والد کی قبر کھدوائی اور کہتی تھی جیسے ہم نے والد کو لٹایا تھا ویسے کے ویسے اٹھا لیا. تو جب میں اٹھوا رہی تھی تو میں نے دیکھا نچلی سطح پہ قبر کی پانی آ گیا ہے اور کنپٹی پہ لگ گیا ہے، اور کنپٹی کے کچھ سفید بال الگ ہو گئے. تو میں سمجھ گئی کہ جو مجھے پیغام دیا تھا یہ پانی تنگ کر رہا ہے، تو لے جا کے کہیں اور بصرہ میں ایک گھر میں دفن کیا. یہ چیزیں ہوتی تھی. اس لیے اللہ نے جو بھیجا نا، تو کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو گناہ کرتا ہے بڑا راز ہے اس میں. یہ کائنات کے راز ہر آدمی کی سمجھ میں آ نہیں سکتے. اس لیے جتنی معرفت بڑھ جاتی ہے زبان اتنی چپ ہو جاتی. کائنات میں محنت اور رزق ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، یہ ایک راز ہے جو کسی سے کھلا نہیں آج تک. پتہ نہیں آئندہ کھلے شاید یا نہ کھلے. بس میں محنت نام کی ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے. اگر عقل اور محنت کے ساتھ رزق کا کوئی تعلق واسطہ ہوتا نا، تو جتنے بے وقوف ہیں سب بھوکے مر جاتے، ان کو رزق ہی نہ ملتا. ایسے ایسے بے وقوف، ایسے ایسے جاہل، ایسے ایسے نکمے کروڑوں میں کھیلتے دیکھے کہ یا اللہ اس کو تو دولت کیا، ڈھنگ کیا، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، پر کروڑوں پتی ہے. اور کیسے کیسے دانشور، اور کیسے کیسے عقل مند، اور کیسے کیسے نظریات اور آئیڈیاز رکھنے والے بیچارے پھوٹی کوڑی کو ترستے. اللہ نے اس کائنات میں بہت سے راز رکھے ہیں. فزکس والے جو ہیں نا، خدا کے راز کو کبھی کبھی سلجھاتے ہیں، گتھی کبھی کبھی وہ چابی لگ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اچھا اس قانون کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے. گریویٹی ایک راز تھا، ہر چیز کشش ہے، نتیجہ یہ کہ کشش ثقل اسے کھینچتی ہے. ایک نیا نظریہ آیا کہ دباؤ سے اوپر سے دباتا ہے. جو بھی ہوا یہ فطرت کے راز ہیں نا، سائنس میں کھلتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. اس سے بھی بڑا ایک جہان ہے وہ عالم ارواح کا، عالم امر کا. یہ عالم امر کے جو راز ہیں نا، یہ نہیں کھلتے. اللہ نے جو کہا ہے نا، الا لہ الخلق والامر، یہ امر کی دنیا اور خلق کی دنیا یہ دونوں میری ہیں. کمال کمال کا اظہار فرمایا. یہ عالم امر جو ہے نا، یہ آدمی کی سمجھ میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے. یہ خواب کیا ہے؟ عالم امر کی ایک کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. کس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے دیکھا، کیا دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے، کیا پتا چلا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان بے آخری زمانہ حیات میں یہ عالم امر اور ایسی چیزیں کھلنا شروع ہو گئی. ان کے اس زمانے کے جو ملفوظات ہیں آخری دور کے، اس سے لگتا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ پہ کوئی چیز کھلی تھی، لیکن چپ ہو گئے، بس روتے رہتے تھے. کوئی مرید، کوئی صاحبزادہ، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس پہ وہ اظہار کرتے. کبھی کبھی بابو جی سے کوئی بات ارشاد فرماتے تھے. علامہ اقبال پہ بھی یہ ہو گیا تھا. علامہ اپنی زندگی کے آخری دور میں چپ، دھوتی باندھتے تھے، ایک بنیان پہنتے تھے، سارا دن علی بخش حکا گرم کرتا رہتا تھا، درخت کے سائے میں بیٹھ کے روتے رہے. شام کو آ جاتے تھے، کانگریس، مسلم لیگ، کوئی نہ کوئی تھوڑی سی گپ شپ لگی ہندوستان کے حالات پہ، تبصرہ اور اوپ کے چلے گئے. رات کو بس سوئے اور تہجد میں اٹھ کے یہ ضرب کلیم جو انہوں نے لکھی ہے نا، یا اسرار بے خودی، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے، 500 اشعار ہیں. علامہ کہتے ہیں میں رات سویا ہوا تھا تو مجھے آ کے ایک آدمی نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ فوج تیار کرنی ہے. امت کو اگر اٹھانا ہے تو فوج تیار کرنی ہے، 500 سپاہی چاہیے. کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ فوج تیار کرنی ہے، ان کا ہاں چلو میرے ساتھ. کہتے ہیں میں نیچے آیا، سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ جو بزرگ تھے وہ ساری سیڑھیاں اتر کے گھر سے باہر چلے گئے، اور میں ایک کمرے میں آ گیا اور آ کے شعر لکھ کے لائٹ آن کی اور قلم سے لکھا، جا کے سو گیا. پھر میری آنکھ کھلی تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے، وہ بزرگ کدھر گئے؟ تو میں نیچے چلا گیا. نیچے دیکھتا ہوں تو انگریز سنتری، اس زمانے میں نارکلی میں رہتے تھے، کہتے ہیں سنتری پھر رہا تھا، کہیں کوئی آواز آ رہی تھی. میں نے اسے بڑا کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے یہ وہ. اس سے کہا کوئی نہیں، میں تو یہاں ہی پھر رہا ہوں، کوئی نہیں آیا. پھر جا کے پھر میں صبح اٹھا تو مجھے خیال آئے سارا خواب تھا یا حقیقت. جا کے میں نے دیکھا تو شعر بھی لکھے ہوئے تھے، ٹیبل لیمپ بھی، قلم بھی، جو کچھ تھا وہ سب حقیقت. سمجھ نہیں پائے. اپنے والد کے پاس گئے پھر سیالکوٹ، جا کے کہا کہ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے. ان کے والد جو تھے نا، علامہ اقبال کو کسی نے لکھا کہ یہ چیزیں ابن عربی اور یہ، تو اقبال نے لکھا ہے کہ میں جب 4 سال کا تھا اور اپنے والد کے پاؤں میں کھیلا کرتا تھا تو میرے والد اپنے دوستوں کے ساتھ شام کو جب بیٹھتے تھے تو معروم اور ابن عربی اور عطار اور رازی، یہ سارے نام میں اس وقت سے سنتا آیا ہوں. چا چار سال کے بچے نے اگر تار اور رومی اور رازی کے نام سنے ہوں تو پھر جب وہ بڑا ہوگا. اسی لیے خط اپنی بہن کو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ بہن اب افسوس ہوتا ہے, میرے والد مجھے مولوی بنانا چاہتے تھے, مدرسے میں لے گئے تھے, کاش میں نے درس نظامی پڑھا ہوتا, کاش میں مولوی بن گیا ہوتا. میں نے اڑی کی اور گیا اور جرمنی ڈاکٹریٹ کی اور یہ کیا, اب افسوس ہوتا ہے کہ عمر کہاں ضائع کی, کاش مولوی بن جاتا. یہ خط چھپا ہوا ہے. کئی ایک کو ہم نے دکھایا, ہم نے کہا یہ ہیں مدارس جن کو تم کہتے ہو نا, ان میں کچھ نہیں ہوتا, ان میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ ہستیاں اب نہیں رہی جو ان کو چلانے والی تھی. تو اللہ کا عالم امر جو ہے نا, یہ جہان ہی اور ہے, عالم خلق ہے. ایک ایک ریشہ آدمی نے جدا کر لیا ہے, انسانی جسم زندگی اب دماغ پہ لگے ہوئے ہیں, دل کے سارے بخیے ادھیڑ لیے ہیں, ساری دل کی شریانوں سے واقف ہو گئے ہیں, سب اب دماغ پہ چل رہے ہیں کہ دماغ کیا ہے, کتنے اونس ہے اور کیا. وہ تو خیر تحقیقات ہو چکی ہیں, اب چل رہے ہیں اور بھی. لیکن اللہ کا وہ جو جہان ہے نا عالم امر کا, وہ انسانوں کو بھی ہوا نہیں لگی, وہ دنیا ہی اور ہے. وہاں کی اصل کنجی اصل چابی ابدیت ہے. اللہ نے ساری کائنات کو ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے, بندگی کے لیے کہ بندے بنو. وہ بنتا نہیں. اور اسی وجہ سے کہ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیوں کہا کہ دیکھو جب تنور سے پانی نکلنے لگے نا تو سمجھنا کہ اب طوفان آنے والا ہے. یہ تنور کو اللہ نے کیوں مقرر کیا؟ اللہ نے فرمایا فارت تنور, اور تنور سے پانی بہ پڑا. اللہ نے ہم لوگوں کو یا انہیں سمجھایا کہ تنور آگ کی جگہ ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے, اس لیے کہ تم بندے تھے میرے اور تم خدا بننے کی کوششوں میں چکروں میں لگ گئے, تم نے الٹی روش اختیار کی ہے, ہم نے بھی الٹا کام تمہارے لیے کیا ہے, آگ کی جگہ کو پانی دے دیا. الٹے ہو گئے نا انسان بھی. اللہ کی اسم مذل کی تجلیات جب قوموں پہ پڑتی ہیں نا تو قومیں تباہ ہو جاتی. علامہ اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج ہوئی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلامی جب آتی ہے نا پھر آدمی بڑا خراب ہوتا ہے. ایران کی پرانی تاریخ میں ایک جگہ آیا ہے کہ بادشاہ بڑا خراب آ گیا, اس سے اپنے اخراجات کے لیے بڑا پیسہ چاہیے تھا تو ٹیکس لگا دیا. وزیر اعظم نے کہا ٹیکس لگا دیتے ہیں, اس نے کہا دیکھ لو. پھر اور پیسہ چاہیے تھا, پھر اور پیسہ, تو ٹیکس لگتے گئے. ایک دن ٹیکس کی جو تجویز آئی تو بادشاہ نے کہا وزیر اعظم ہوش کرو, اس ٹیکس پہ تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس نے کہا جناب والا قوم مری ہوئی ہے, جتنے مرضی ٹیکس لگا لیں اس قوم میں زندگی ہی نہیں ہے کہ آپ کے خلاف اٹھ سکے, لگنے دیجئے. बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उससे कहा इतनी मेहनत खून पसीने की कमाई अगर हम लूट लें तो ये कुछ नहीं कहेंगे? उन्होंने कहा कुछ नहीं कहेंगे। ये मुशर्रफ साहब ने जब वो सेल्स टैक्स लगाया ना, तो कोई एक आदि था, कप्तान था, कौन था, कहीं बोर्ड बाजार के करीब कहीं पकड़ा गया या लड़ाई हो गई, बाकी पूरी कौम। अभी बैंकों का टैक्स लगा है ना कि बैंकों में इतने परसेंट काट लेंगे, तिजारत चीख ताजिर चीखते रहे, हड़ताल हुई दो चार, मगर मजमूई एतबार से कोलेक्टिवली जो कौम का उठना होता है वो तो 70 के बाद हुआ ही नहीं। कितने साल हो गए? 40 साल तकरीबन, 70 और 3 80, 23, 33, 39, 40 साल वही हो गए। मजबूरी एतबार से फिर नहीं उठे कभी भी। इसलिए जिन्होंने वो तहरीक देखी है और 10-20 साल में वो भी निबट जाएंगे। तो बादशाह बड़ा हैरान, उससे कहा इतना टैक्स ईरान में लग गया कौम उठती नहीं, तो मैं जाके देखूं कि लोगों को हो क्या गया है। तो बादशाह के यहां आया, खिताब किया, ना लोग उसको पहचानते थे ना लोग बादशाह को पहचानते, ना बादशाह ने लोगों पे जाहिर किया। उसने वजीर आजम से कहा कि यार मैंने बड़ी जबरदस्त तकरीर की मगर ये मुर्दे ही मालूम होते हैं। उसने कहा जी बड़ा कौम में अभी तक रस बाकी है और निचोड़ लें, आपके खिलाफ कोई नहीं उठेगा। उसने आखिर ये किया कि उसने कहा जितने पुल है ना, पुल के पार जो मजदूरी करने जाते हैं, शाम को जब जाएं आए अपने गांव में शहर में वापस पुल क्रॉस करें, जैसे जीरो पॉइंट, जैसे कोई भी जगह समझो, हजारों अफराद पिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से पिंडी सुबह शाम आते जाते हैं, उसने कहा हर पुल पे लोगों को रोक के उनके सर पे हर एक के 10 जूते मारो फिर जाने दो। शुरू हो गई, सिपाही खड़े हो गए, जो आदमी जाता था 10 जूते मारते थे, चल 10 जूते, फिर चल फिर चल। बादशाह बड़ा परेशान, उसे कहो जूते मारे हैं तब भी नहीं उठे, तो एक दिन वो चला गया। शाम को बड़ी पब्लिक एक जगह जमा थी, जूते पड़ रहे थे, तो उसने खड़े होके बड़े स्टेज पे ऐलान किया, उसने कहा लोगों मैं तुम्हारा बादशाह। अवाम बड़ी खुश हुई, उसने कहा बताओ क्या चाहते हो, आज मैं वो हर कानून पास करूंगा जो तुम कहो। तो लोग चुप रहे, एक उठा और उसने कहा जी मेहरबानी करें। उसने कहा क्या? उसने कहा जी जूते मारने वालों में इजाफा कर दें या कम है, तो शाम को जूते पड़ते पड़ते देर हो जाती है तो रात नींद रह जाती है, तो ज्यादा सिपाही भेज दें तो जल्दी फारिग हो जाएंगे। आगे क्या हुआ? कुछ मौर्रखीन कहते हैं कि जाके उसने इस्तीफा दे दिया या हट गया। उसने कहा ऐसी बेगैरत कौम का बादशाह बनना ही कबूल नहीं, ये हो जाता है। आंखें खोल के आदमी जिए ना, तो ये बहुत मर्तबा तारीख अपने आप को दोहराती है और हो जाता है, जितना मर्जी रस निचोड़ते रहो। क्योंकि गुलामी में ऐसे ही होता है, किताब व सुन्नत इसने लोगों को हुर्रियत और आजादी सिखाई थी, उसके नतीजे में खलीफतुल मुस्लिमीन पे भी मुकदमा कायम हो जाता था। ये किसी ने काम किया नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उसकी बड़ी गुंजाइश है कि वो पूरी इस्लाम की तारीख में मुकदमात जमा करे कि कहां कहां खलीफतुल मुस्लिमीन को एक आम शहरी ने अदालत में लाके खड़ा कर दिया। ये पूरी तारीख है। हम इतने गाफिल हैं کہ 1300 سال میں ہم قرآن کا جغرافیہ مرتب نہیں کر سکے، حتیٰ کہ گوروں نے آ کر جب کتابیں لکھی کہ قرآن جن مقامات کی نشاندہی کرتا ہے یہ سب غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ فرعون دریا سے پار ہوا، کون سا دریا اور کون سی نہر؟ قرآن کہتا ہے کہ وَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور جو پہلے عاد تھے ان پر خدا کا عذاب آیا، تو عاد اولا تو کوئی تھے ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر ایک شخص کو غیرت آئی اور اس سے کہا کہ قرآن کا جغرافیہ مرتب کرنا چاہیے اور گوروں کو بتانا چاہیے کہ جھوٹ بکتے ہو، قرآن نے سچ کہا ہے. اور وہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تھے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ ارض القرآن کے نام سے تاریخ لکھی، اور ارض القرآن جو سید صاحب نے لکھی ہے، آپ ادھر اس پہ بیٹھ سکتے ہیں قالین پہ، پہلی مرتبہ ارض القرآن لکھی گئی. اب ارض القرآن میں کیا ہوا، انہوں نے بائبل کے جتنے عربی، انگلش، اردو ترجمہ مل سکتا تھا وہ جمع کیا. پھر سید صاحب نے، گوروں نے تورات کے متعلق جو کچھ لکھا تھا اور ان کی شخصیات پہ اس کو پڑھا، پھر انہوں نے کہا کام نہیں چلتا، عبرانی زبان. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے عبرانی زبان پڑھی تھی، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے عبرانی زبان پڑھ کے پھر پرانے کتبے پڑھے اور ارض القرآن مرتب کی. اور اب تک ضرورت ہے کہ اب کوئی شخص نئے ارض القرآن لکھے، اس لیے کہ اب تو بہت سہولتیں ہو گئی. اور ارض القرآن لکھی اور اس کے بعد اب تک پھر ارض القرآن کوئی نہیں لکھی گئی. تو غلامی میں آدمی کی جو مجتہدانہ صلاحیتیں ہیں ان پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. اس لیے زندگی بھر تین چیزوں کی کشمکش رہتی ہے، نفس، عقل اور دل. انسان اس کشمکش میں پھنسا رہتا ہے. نفس انسانی کا تقاضے اور ہیں، عقل انسانی کچھ اور طلب کرتی ہے، اور دل کچھ اور کہتا ہے. اور جہاں انسان کا دل اور نفس مل جائیں، کمال کا گناہ ہوتا ہے اور کمال کی عبادت ہوتی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے پوچھا کہ سب سے اچھی عبادت، فرمانے لگے جب میری طبیعت اور دل مل جائیں. یہی بات کہی ان کا، جب دل چاہے نا خود کہ نماز پڑھو، تو اس جیسی نماز پھر اچھی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے نفس انسانی میں جو صلاحیتیں ہیں، جب آدمی اس پہ قابو پاتا ہے تو پھر ایک نئی دنیا خدا کھولتا ہے. وہ نئی دنیا بڑی عجیب ہے. نفس انسانی پہ قابو پانے سے عقل میں جلا پیدا ہوتی ہے. اب کوئی کہے عقل کیا چیز ہے تو کوئی دکھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. نفس انسانی کیا چیز ہے؟ اسی لیے خدا بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنا معبود مت بناؤ. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کی حالت پہ غور کی ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو خدا کا درجہ دے دیا. ایک جگہ آیا ہے وعد اللہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے. علم کچھ نہیں ہے، علم اگر جاننے تک محدود ہے تو کچھ نہیں ہے. علم بچے کا پہلا قدم ہے اور لڑکھڑا کے گر جائے گا. اس علم میں پختگی جو معرفت کو پیدا کرتی ہے اصل وہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ معرفت بغیر علم کے آتی نہیں. علم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، بہت اچھی چیز، لیکن وہ ذریعہ معرفت تک کا ہے. علم اور معرفت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جاننے اور پہچاننے میں فرق. بچے سے کوئی پوچھے یہ کون ہے تو کہتا ہے ماں ہے. بچے سے 100 عورتیں کھڑی کر دو، کہو بیٹے اپنی ماما کے پاس جاؤ، وہ فوراً اپنی ماں کے، اس کو علم ہے. اور وہی ماں بچے کو اٹھاتی ہے اور بچے اس کے کپڑے گندا کر دیتا ہے، باپ کے کپڑے گندے کر دیتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے پہچانتا نہیں. جب شعور بڑھتا ہے کہ یہ والد ہیں، یہ والدہ ہیں، میں ان کا بچہ ہوں، اولاد ہوں، تو تھوڑا سا حجاب پیدا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا فرق پیدا ہو جاتا ہے. ہوتے ہوتے اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ باپ جو گفتگو دوستوں میں بے تکلفی سے کرتا ہے، ماں کے سامنے ایک جملہ نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ معرفت جتنی تام ہوتی ہے ادب اتنا ہی غالب آ جاتا ہے. معرفت جتنی بڑھتی ہے انسان کا ادب اور احترام اتنا ہی غالب آتا ہے. بس ایک ہی استثناء ہوتا ہے کہ جس کی معرفت ہو رہی ہے وہ خود اجازت دے. غالب نے اس مقام کو سمجھا ہے نا، غالب کہتا ہے حسن جب خود رخصت شوقی و بے باکی دے. حسن جو ہے آدمی کو مبہوت کر دیتا ہے، حسن جو ہے آدمی دیکھ کے ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ چیز. سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں نا، اس موت کے بعد عالم تحیر میں ڈوب جاتے ہیں. تصوف اور معرفت کی انتہا حیرت ہے. بس لوگ سمجھتے ہیں یہ صوفیوں نے اپنے پاس سے باتیں بنا لی، اس لیے کہتے ہیں کہ علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے. صوفیوں کی کوئی ایک بات یار آج تک ہمیں ایسی نہیں ملی جس کی کتاب و سنت میں سند نہ ہو. ہمیں تو نہیں ملی، آپ کو ملی ہو تو بتاؤ. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ معرفت کی انتہا حیرت ہے. یہ جملہ جب حضرت رحمۃ اللہ کا پڑا ہم تو جھومتے رہے ہوئے، ہم نے کئی دن نشہ رہا اس جملے کا. میں نے کہا کمال کی بات حضرت سے فرمائی. بخاری میں آیا ہے، یہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ تعالی جب اپنی تجلیات ظاہر کرے گا، بڑی مشکل حدیث ہے، بڑی مشکل حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سب پوری کائنات کے افراد جمع ہوگے اور سورج آئے گا ایک ایسی شکل میں جو شکل کوئی جانتا نہیں، اور کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، اور سورج کو ماننے والے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور وہ بھی جہنم میں جائے گا، اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں پھینک دے گا. پھر چاند آئے گا، پھر جتنی چیزیں عبادت اور پرستش کی گئیں سوائے خدا کے اچھے بندوں کے، سب اپنے اپنے عبادت گزاروں کو لے کے جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ آئے گا. بڑی مشکل حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ایسی فرمائی ہیں جو علم میں جب تک بحر الکاہل کی گہرائی نہ آئے آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی. یہ سورج ہے ہم دیکھتے ہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا یہ جب تمہارے ہاں دوپہر ہوتی ہے نا تو اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ آگے چلوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, حتیٰ کہ وہ ڈوب جاتا ہے. اور جس دن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا اور اللہ کہے گا واپس جا تو یہ پھر مشرق سے طلوع ہو جائے گی. مشرق سے طلوع ہو کے آتا ہے, سجدہ کرتا ہے, مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. اس دن سجدہ نہ قبول ہونے کی وجہ سے واپس مشرق. اب سورج کہاں ہے, سجدہ کہاں ہے, اللہ کا عرش کہاں ہے, اس کو اگر سمجھنا ہو تو اس میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے, وہ پڑھو. مگر نانوتوی رحمت اللہ کا علم سمجھے کون؟ اللہ آئے گا اور کہے گا کہ چلو میرے ساتھ, میں تمہارا پروردگار ہوں. اور لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ تجھ سے مانگتے ہیں, تو ہمارا خدا نہیں ہے. اللہ کہے گا کہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان معرفت کیا ہے, تم اسے کیسے پہچانو گے؟ لوگ کہیں گے وہ اللہ آئے گا تو ہم پہچان لیں گے. آدمی پہچان جاتا ہے. کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ کسی انجانے دوست کو ٹیلی فون پہ وقت دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہنچو, فلاں بس اسٹاپ پہ. وہ پہنچتا ہے, آپ پہنچتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اچھا آپ ہیں وہ. انسان کی روح ایک دوسرے کو میسج دیتی ہے. یہ بھی حدیث میں ہی آیا ہے, یہ صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں یار. میسج پہنچتا ہے اور ریپیل کرتی ہے روح, نہیں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ قبول کرتی ہے, محبت پیدا ہو جاتی. اللہ کہے گا تمہاری اور تمہارے پروردگار کی معرفت کی کیا نشانی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ آئے گا تو ہم پہچان لیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی ایک تجلی کو ظاہر کرے گا اور آپ نے کہا تم اس کو دیکھو گے اور سجدے میں گر پڑو گے. اور اللہ ہی جانتا ہے کتنی مدت تم سجدے میں رہو گے. وہ جو سجدے میں گرنا ہے نا, اس حسن کو دیکھ کر عالم تحیر یہ ہے کہ یہ ہے پروردگار, یہ ہے رب. حیرت میں ڈوب جائے گا. پتہ نہیں کتنے اربوں سال کے بعد کہیں ہوش آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ زمانہ جو ہے نا, جو ہم ناپتے ہیں وہ اس سورج سے ناپتے ہیں. اس سورج سے اوپر چلے جاؤ تو پھر ٹائم کیا ہے بھائی؟ کبھی آدمی سوچے کہ یہ دن اور رات سورج کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نا, سورج سے اگر ہم اوپر چلے جائیں تو پھر ٹائم کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ارسطو سے لوگوں نے پوچھا وقت کیا, اس کا یہ بھی کوئی بات ہے بتا دوں گا, اور موت سے پہلے کہنے لگا کہ وقت سمجھ میں نہیں آیا. یہ ٹائم عالم امر ہے, اور عالم امر کو کوئی آدمی جان لے. یہ عالم امر جو ہے نا, اس کا ایک ذرہ ظاہر ہوا تھا. آپ کے یہ جو جتنے آخری زمانے کے صوفی گزرے ہیں, ان میں کون تھا جو ابن عربی کو سمجھتا, بولی سینا کو سمجھتا؟ آخری ہستی محمد حسین صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ تھے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے گولڑا میں. یہ ان علوم کے بڑے ماہر بابو جی صاحب رحمت اللہ علیہ, ہم نے ان کی زیارت کی. بابو جی صاحب کبھی کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے, لیکن مٹے ہوئے آدمی تھے نا. چشتی نظامی, ان چشتیوں صابریوں میں اور نظامیوں میں جو ترہ امتیاز رہا وہ اپنے آپ کو مٹا دینا. اور یہ ترہ امتیاز پیدائشی طور پہ جن لوگوں کا ملا نا, سچی بات کہیں تو یہ رائے پور کے حضرات انہیں محنت ہی نہیں اتنی کرنی پڑی، وہ تو تبن بیچارے مٹے ہوئے تھے، دیر ہو گئی ہیں؟ چلو تھوڑی سی دیر ہو، یہ 46 ہجری کا جو ہنگامہ ہوا نا یہ بڑا شدید تھا، 1437 سب آتا ہے، صدی پورا ہونے میں 9 سال باقی رہ گئے، ہوا یہ کہ دارالعلوم دیوبند میں مطبخ کا نظام جو تھا اس سے طلبہ کو بڑی شکایت تھی کہ کھانا ٹھیک نہیں ملتا، یہ ہاسٹل جہاں ہوتے ہیں لڑکوں کو عام طور پہ یہ شکایت رہتی ہی ہے کہ جی کھانا ٹھیک نہیں پکتا، کبھی روٹی کچی ہے، کبھی یہ ہے، کبھی یہ ہے، ہوتا ہی ہے، وہ باتیں کرتے تھے، مولوی گل صاحب تھے مطبخ کے انچارج، جن کے خلاف لڑکے لڑکوں کے خلاف، دیوبند میں فتنہ ذرا سا اٹھتا تھا پھر دب جاتا تھا پھر دب جاتا تھا، 46-45 ہجری میں جب لڑکوں نے بہت شور مچایا تو اب کے مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ اساتذہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، ان اساتذہ میں وہاں سراج احمد رشیدی تھے اور مفتی عزیز الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ 6 لاکھ کے قریب فتوے ان کے ہیں، ایک فتویٰ لکھنا پڑ جائے نا صحیح تو 3-4 دن تو ایسی کتابیں دیکھنے میں ہی لگ جاتے ہیں، 6 لاکھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مفتی صاحب بہت بہت ملکہ تھا، اور مفتی صاحب اتنے صاحب نسبت آدمی تھے کہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، یہ سب دارالعلوم کی تاریخ میں آیا ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا قاری طیب صاحب اور بڑے بڑے لوگ ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور مفتی صاحب نے عشاء کی نماز میں جب یہ آیت پڑھی وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور لوگ سامنے آ جائیں گے پروردگار کے جو بڑی قہر والا ہے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ پڑھنے میں ایسی تاثیر تھی کہ میں تو گر پڑا اور چیخیں نکل گئی، قاری طیب صاحب کہتے تھے میں گر پڑا اور پاؤں زمین پہ مارنے لگا، مفتی صاحب نے پتہ نہیں کس رنگ میں یہ آیت پڑھی، کبھی کبھی حال تاری ہوتا ہے، اب کہتے ہیں حال تاری ہونے کا تو یہ صوفیوں کے ہاں ہوتا ہے، اے یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہ جنازہ پڑھائیں، آپ پھر جا رہے ہیں، پھر اپنا کرتا اتار کے دے دیا، عبداللہ ابن ابی کو کفن پہناؤ اس میں، پھر جا رہے ہیں، پھر اس کی ابن ابی کی لاش اٹھائی، اس کا منہ کھودا میت کا اور اپنا تھوک اس کے منہ میں ڈال دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ ایسا 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 ایسا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے اس کو لٹایا ہے، پھر آئے ہیں باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دامن پکڑ لیا، اللہ کے رسول مت جنازہ پڑھائیں، آپ نے کہا چھوڑ عمر پڑھانے دے، ان کا اللہ منع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے 70 مرتبہ بھی اگر آپ معافی مانگے نا ہم نہیں معافی، میں چھوڑ عمر میں 71 مرتبہ مانگوں گا، یہ حال رحمت کے حال کا غلبہ نہیں تو اور کیا ہے، اس لیے صوفی جب کہتا ہے کہ فلاں حالت کا غلبہ ہو گیا تو وہ ٹھیک کہتا ہے نا یار، ہو گیا ہوگا، اس میں ہوگا کسی حال کا غلبہ، یہ یاد رکھو، اور اگر کوئی اس سے گمراہ ہو تو میرے ذمہ نہ ڈالنا، تقدیر جب گناہ پہ لاتی ہے تو اس حالت گناہ کا غلبہ ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، قرآن اور حدیث اور ساری چیزیں اس کے سامنے لا کے رکھ دو، اس کی تقدیر غالب آئے گی اور وہ اپنی حالت کر گزرے گا، تو مفتی صاحب پہ اس دن پتہ نہیں کیا حال غالب تھا، انہوں نے صرف اتنا برزو للہ، لوگ تڑپ گئے، اس مرتبہ مفتی صاحب اور سراج احمد رشیدی رحمت اللہ دونوں طلبا کے ساتھ تھے. 45 کی جو شورا ہوئی تو شورا نے کہا مفتی صاحب آپ استعفی دیں. وہاں سراج صاحب سے بھی استعفے مانگ لیے. شابان میں شورا تھی, ختم ہو گئی بات. 46 جب آیا ہے تو لڑکے اٹھ گئے. اب سٹرائک ہوئی اور سٹرائک کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کے اہتمام نے 10 لڑکوں کو خارج کر دیا. جو 10 لڑکے تھے اب ان کے ساتھ جو ملے جنہوں نے کہا تمہاری شکایات بالکل درست ہیں, ان میں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ. حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا. دوسرے اسٹوڈینٹس کے حمایت کرنے والے معاشوی رحمد عثمانی, تیسرے مفتی عزیز الرحمان, چوتھے ان کے بیٹے مفتی عتیق الرحمان, پانچویں معاشوی یہ سراج احمد رشیدی, چھٹے محبدر عالم میر رشید, ساتویں سعید احمد اکبر آبادی جنہوں نے یہ البرہان جاری کیا تھا. سعید اکبر آبادی جوان لڑکے تھے, ان کے والد نے گھر میں رکھ کے مولوی اپنے بچے کو پڑھایا تھا. اپنے بچہ جب بڑا ہو گیا تو کہا دارالعلوم جا کے پڑھو دیوبند. تو یہ پڑھنے آئے تھے حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اور نواب آدمی تھے, بڑی اچھی طرح پڑھا, بڑی اچھی. ضیاء الحق آپ کے ججن ضیاء الحق تھے, انہوں نے بھی دلی میں ان سے پڑھا تھا. پڑھ پڑھا کے انہوں نے کہا حضرت میری شادی ہے اور اساتذہ سارے آئیں گے. 46 میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اسی ہجری میں ان کی شادی تھی. سب آگرہ چلے گئے, ڈابھیل دارالعلوم کے لوگ آگرہ آ گئے. انہوں نے ان سب تک پیغام پہنچے دو آدمیوں کے. ایک ڈابھیل والے آ گئے, انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آئیں, اور ایک علامہ اقبال. اگر اس وقت یہ لوگ علامہ اقبال کے پاس چلے جاتے شاید امت کی اس خطے کی تقدیر بدل جاتی. لوگ جانتے نہیں کہ علامہ کی نظر کیا تھی. انہوں نے حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت ایک آپ, ایک میں اور ایک سید سلیمان ندوی, ہم تین مل بیٹھیں گے اور جتنا زمانہ ایڈوانس میں جا رہا ہے اتنا ہی فقہ اسلامی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور ہم تینوں مل کے دوبارہ اسلام کی فقہ مرتب کریں گے جو زمانے کا ساتھ دے سکے. انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور چلے گئے, آسٹریلیا مسجد, علامہ سے ملے. پہلا شمارہ جو 1938 میں البرہان کا نکلا ہے نا, کبھی اسے پڑھیے گا, اس میں سعید اکبر آبادی نے یہ لکھا ہے کہ کاش یہ ہو جاتا اور اس طرح ہوا اور اس طرح ہوا, اور ہماری بڑی تمنا تھی کہ علامہ اقبال سے فائدہ اٹھاتے. افسوس میں نے پہلا شمارہ جب نکالا ہے تو اسی سال علامہ کا انتقال ہو گیا. یہ حضرات دابھیل چلے گئے. دارالعلوم میں جب اتنے لوگ نکل کے چلے گئے نا, تو دارالعلوم تو پھر اجڑ ہی گیا گویا, رہ کیا گیا تھا پھر پیچھے. یہ اللہ کی تقدیر ہے. آپ سوچیں آج کسی دارالعلوم کا, 10 بڑے معاشویر احمد عثمانی, بدر عالم میرٹھی, اور یہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ, اتنی بڑی بڑی شخصیات ایک دم سے استعفے لکھ کے فارغ ہو گئے, ختم. لڑکوں کی ایک جماعت چلی گئی. اگر اس وقت حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے دارالعلوم اجڑ گیا. حضرت رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اس ایک آدمی کی روحانیت نے ساری کمی پوری کر دی. اس ایک آدمی کی روحانیت نے ہلنے نہیں دیا کسی. وہاں حبیب الرحمان عثمانی جو تھے رحمت اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ میں پڑھا رہے تھے, انہیں بلایا اور بلا کے دروازہ بند کیا. ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے, ہمارے اور حضرت کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے, ہمارے اساتذہ اکثر وہیں کے پڑے ہوئے کہتے تھے دارالعلوم دیوبند کی چابیاں حضرت مدنی رحمت اللہ کے قدموں میں ڈال دی, پاؤں میں, اور کہا حضرت دارالعلوم کھلے یا بند رہے اب آپ کے اختیار میں. حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ ان کا حضرت سارے چھوڑ کے چلے گئے. آپ اگر دارالعلوم کو سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیجئے, اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی. حضرت مدنی رحمت اللہ فرمایا میری کچھ شرائط ہیں, اور 11, 12, 13 شرطیں لکھی. انہوں نے دستخط کاغذ ایسے ہی بھیج دیا, حضرت جو مرضی لکھ دیں. حضرت رحمت اللہ نے اس میں لکھا ایک شرط یہ کہ میں سیاست سے باز نہیں رہ سکتا, سیاسی سفر کروں گا, کتابیں پوری پڑھاؤں گا, میرے سیاسی اسفار پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اس لیے بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت اتنے سیاسی سفر کیوں کرتے ہیں. ہم نے اپنے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ سے ایک مرتبہ رائے بریلی میں میں نے پوچھا, میں نے کہا حضرت حضرت مدنی رحمت اللہ اتنے سیاسی سفر کرتے تھے تو پڑھاتے کس وقت تھے؟ تو مجھے جواب دیا اور فرمایا دارالعلوم میں کوئی وقت مقرر نہیں تھا, جب آتے تھے رات کو بھی آتے تھے تو جاتے جاتے گھنٹی بجا جاتے تھے, گھر گئے سامان رکھا وضو کیا اور دارالعلوم آدھی رات کو واپس آ رہے ہیں. طلبہ حدیث کے جانتے تھے کہ حضرت آ گئے اور اسی وقت آنکھیں ملتے وضو کر کے آ کے بیٹھ گئے اور بخاری شروع ہو گئی. اور پھر بڑی زبردست بات تھی, فرمایا ہم سے کہنے لگے کہ مولوی صاحب جس اخلاص سے بخاری پڑھاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے اسی اخلاص سے ہماری اس لکھنؤ میں سیاسی تقریر کرتے تھے. میں نے ایک دن حضرت رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت سیاست, انہوں نے فرمایا بخاری بھی اللہ کے لیے اور یہ بھی اللہ ہی کے لیے. یہ تھے جن کی سیاست عبادت تھی. ہم تو بخاری میں نیت ٹھیک نہ کر سکے, وہ کہاں جو کہتے تھے کہ میرا بخاری پڑھانا اور یہ جلسہ دونوں اللہ کے لیے. اس لیے میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد کسی شخص کی اس طرح سے بیعت ہوئی ہو جتنی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ہوئی. یعنی کلکتہ میں جلسہ تھا اور جلسے کے بعد لوگ بیٹھ گئے بیعت کے لیے, اور جو لوگ اس مجمع میں موجود تھے کہتے تھے 5,000 سے زیادہ آدمیوں نے بیک وقت بیعت کی. اور یہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو کہتے تھے بیعت کرو, وہ تو جان چھڑاتے تھے. یہ تو اب یہ بدعت شروع ہوئی ہے کہ آؤ جی حضرت آگئے بیعت کرو, جسے نہیں بھی ہونا اسے بھی, اور نماز کے بعد سارے نمازی بیٹھ جائیں بیعت کریں. یہ گمراہیاں تو اب شروع ہوئی ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ محمد زکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت سے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت ایک کام کر دیں, بہت بہت زیادہ میں نے منت اور عاجزی. حضرت نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضرت میرے حضرت نے مجھے اجازت دی تھی بیعت کی, حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے, آپ اسے منسوخ کر دیں تو میں یہ کسی کو کہنے کے قابل ہو جاؤں گا کہ حضرت نے مجھے بیعت کی اجازت ختم کر دی, اب میں کسی کو بیعت نہیں کرتا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب, میں نے کہا حضرت میں بڑا نااہل ہوں. فرمایا کون کم وقت اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے سب سے بڑا نااہل ہے. اور ایک دن فرمایا مولوی صاحب تہجد کی نماز میں رو رو کے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ لوگوں کو مجھ سے ہٹا لیں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ بیعت کروں, میری سنی نہیں جاتی. یہ ایک شخص کی روحانیت نے دارالعلوم میں وزن ڈال دیا اور یہ سب ہجرت کر کے چلے گئے. یہ جب ہجرت ہوئی ہے ڈابھیل کی تو سب سے زیادہ غالباً گالیاں محتمم کو پڑھنی تھی نا, محتمم حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تھے. حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ غالباً ہاں وہی تھے, وہ بیٹے تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے. تو اچانک خط ملا, نہیں یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. ان کے زمانے میں بھی ایک قصہ پیش آیا تھا, چھوڑو اب اس قصے کی کیا تفصیل ہے. حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بہت بہت زیادہ لوگوں نے غلط باتیں کی. انہیں خط ملا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا, اور خط میں انہوں نے حضرت اچانک خط ملا تو حضرت نے کہا کہ دیوبند چھوڑ کے رائے پور آ جائیں. تو حافظ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم تھے, رائے پور پہنچ گئے. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی سب بڑی عزت کرتے تھے، بہت زیادہ. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب ریشمی رومال کی تحریک میں مدینہ منورہ گئے تو یہ کہہ کے گئے کہ اگر تو سلوک اور تصوف میں میرے لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے پوچھنا، اور سیاست اگر چاہیے تو رائے پور چلے جاؤ. شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ بڑی سیاست، بہت. پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں انہوں نے اتنی محنت کی، پوری زندگی کھپا دی. وہ جانتے تھے کہ یہ تقسیم ہو جانی ہے، اور مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب یہ ہمارا اگر یہ اکٹھے رہے تو مسلمان ٹھیک رہیں گے. اس لیے جب پنجاب کی تقسیم ہوئی نا تو بنیاد یہ بنی کہ وہاں پہ 48-49% مسلمز ہیں اور لاہور اور ادھر 52% ہیں. تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ شدید مخالفت کی، انہوں نے کہا نہ کرو. ابو الکلام آزاد سے جا کے ملا، نہ کرو، یہ 48 اور 52 انسانوں کی زندگی اور معاشرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف کاغذوں کی باتیں ہیں. اس مشرقی پنجاب کو نہیں چھوڑنا، اسے شامل کرائیں. اور جب نہیں ہوا تو بہت روتے رہتے تھے، کہتے تھے میرے حضرت نے کچھ سوچ سمجھ کے مشرقی پنجاب پہ محنت کی تھی، لدھیانہ، ہوشیارپور، جلندھر اور یہ سارے علاقے دوآبے کے، فرماتے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے محنت کی تھی، ساری محنت ختم ہو گئی. حافظ احمد صاحب رحمت اللہ جب پہنچے تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے تنہائی میں لکھا ہے، یا پڑھیں تاریخ تو آپ کو پتا چلے، پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ جو آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا، میں نے کل شکایت کی تھی، اب یہ کہیں گے کہ یہ صوفی کبھی لکھتا ہے نا کہ میرا اور اللہ کا ایک خاص وقت آیا. بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ خاص وقت کون سا ہوتا ہے، یہ حدیث میں نہیں آیا لی مع اللہ وقتن، اور اللہ کا اور میرا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور یطعمنی ربی، میرا پروردگار اس وقت میں مجھے کھلاتا ہے، یسقین مجھے پلاتا ہے، اور میرا اللہ میرے ساتھ رات یہاں ہوتا ہے میرے حجرے میں ہی. اس حدیث میں پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر آسان راستہ ہے حدیث کے انکار کر دیں. یہ سوم وصال کوئی آسان چیز نہیں، مسلسل روزے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری کر لی، اس کے بعد 3 دن کے بعد جا کر کہیں سحری کریں گے، سوم وصال ہی تو ہوا پورا رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلسل، اگر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی وفات 51 ہجری کی مانی جائے تو 40 سال تک ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوائے عید کے جو 5 دن روزے کے منائے، باقی سارا سال روزے رکھتے، مسلسل روزے رکھتے رہے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یہ واحد غالباً ابھی تک تو ہمیں پتا چلا صحابی ہیں جنہوں نے اتنے روزے رکھے. تو انہوں نے کہا رات میں نے عرض کیا تھا کہ ہر آدمی حافظ احمد صاحب کو برا کہہ رہا ہے، ہر آدمی گالیاں دے رہا ہے، تو مجھ سے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک مقام عنایت کرنا ہے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ لوگ انہیں گالیاں دیں، وہ صبر کریں، پھر یہ مقام ملے گا. اس لیے آدمی کا نفس جو ہے نا، جب تک یہ کچلا نہ جائے، اور جب تک نفس کی خواہشات عقل کے تابع نہ ہو جائیں، اور عقل اور نفس یہ دونوں مل کے صالح روح کے تابع نہ ہو جائیں، اللہ کی معرفت کی کھڑکی کا ایک سوراخ بھی نہیں کھلتا، دروازہ تو بہت دور ہے. نفس کچلا جائے، عقل کے تابع ہو، پھر عقل اور نفس دونوں روح کے تابع ہوں، روح صالح ہو، پھر جا کر کہیں معرفت حاصل ہوتی ہے. وہ جو معرفت ہے نا وہ وین پیدا کرتی ہے. پھر وہ اس جہان سے خبریں پاتا ہے جس جہان تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی. کیوں راشد؟ چلیے جی کھانا کھا.